बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल पैदा हो रहा था कि जब वो यहूदी आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर्ज वसूल करने के लिए पीछे पड़ा तो सहाबाए किराम जो हर वक्त हुजूर के लिए जान निसारी माल निसारी वक्त निसारी करने वाले, उन्होंने क्यों कर्ज अदा नहीं किया, कर्ज में ताउन क्यों नहीं किया? तो उसका एक जवाब बाशुर्राह ने ये दिए कि उस वक्त खुद सहाबाए किराम के पास भी कोई नज्म नहीं था माल कर्ज में जमा कराने का। नंबर दो, दरअसल बात ये थी कि वो यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अखलाक आलिया को देखने के लिए आया था जो तौराह में मज़कूर है, इसलिए सहाबा हुजूर की तरफ से कर्ज अदा करे उस पर वो यहूदी राज़ी नहीं हुआ। इसलिए हजरत सहाबा वो अपने ज़िम्मे कर्ज नहीं ले सके। जी
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعني ربي أن أظلم معاهدا وغيره فلما ترجل النهار قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وشط المال في سبيل الله أما والله ما فعلت بك الذي فعلت بك إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة محمد بن عبد الله مولده بمكة مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في أسواقه ولا متزين بالفحش ولا قول الفنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وهذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله وكان اليهودي كثير المال رواه البيهقي في دلائل النبوة وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويقيم الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة رواه النسائي والدارمي رحمه الله.
حضرت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور بہت کم لغو بات آپ کے یہاں ہوتی تھی۔ تو اشکال پیدا ہوتا ہے نا کہ تھوڑی بہت لغو بھی کیوں کی، شان نبوت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو باشرہ یہ کہتے ہیں کہ یقلو یا عدم کے معنی میں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لغو بالکل نہیں تھا۔ نمبر دو، لغو سے مراد لیا جاوے اللہ کے ذکر کے علاوہ کی چیز کو، لغو سے مراد لیا جاوے اللہ کے ذکر کے علاوہ چیزوں کو، یعنی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ ذکر اللہ نہیں ہے لیکن غیر ذکر اللہ کے اندر بھی فالتو جیسی نہیں ہے، بیکار جیسی نہیں ہے، وہ لغو بول کر کے مراد لیا جائے تو کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یقلو اپنے لغوی معنی پر رہنے دو، یعنی اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسری باتیں بقدر ضرورت کم مقدار میں حضور کرتے تھے۔ تیسری ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ ایسے دنیاوی کام کا ذکر جو مصلحت اور حکمت سے خالی ہو وہ بھی ذکر حقیقی کے اعتبار سے فضول میں شامل ہے۔ کام ہے دنیاوی لیکن اس میں کوئی مصلحت اور حکمت نہیں، وہ بھی اللہ کے ذکر کے مقابلے میں کیا کیا جائے گا، فضول کہا جائے گا۔ بہرحال لغویات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بہت بچاتے تھے، اور یہی کامل کامیاب ایمان والوں کی علامت ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور آپ نماز کو لمبا پڑھتے تھے، خاص طور پر جمعہ کی نماز. قرینہ آگے خطبہ ہے، تو ہر نماز بھی لمبی ہوتی تھی اور جمعہ کی نماز بھی لمبی ہوتی تھی، اور خطبہ آپ مختصر پڑھتے تھے. خطبہ آپ مختصر پڑھتے تھے. مختصر کا کیا مطلب؟ جامع کلمات کا خطبہ پڑھتے تھے، یعنی کہ چند کلمات ہوتے لیکن اس میں تمام باتیں جمع ہو جاتی تھی، ایسے جامع خطبہ آپ ارشاد فرماتے تھے. اور اس کی حکمت یہ لکھتے ہیں کہ نماز کے اندر رب کی طرف انابت ہے، اسی لیے نماز لمبی. خطبے میں لوگوں کی طرف انابت ہے، اسی لیے اس کو مختصر. اور خطبے کے اندر فصاحت کا فکر بھی لگا رہتا ہے کہ میرا خطبہ فصاحت والا ہو، اور ریا کا بھی احتمال رہتا ہے، اسی لیے امت کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے حضور نے مختصر خطبہ فرمایا، تاکہ آنے والی امت خطبوں کو مختصر کرنے والے بنے. اس لیے کہ خطیب اسی چکر میں رہتا ہے کہ کوئی بھی جملہ غیر فصیح میری زبان سے نہ نکلے، اور ریا اور دکھلاوا بھی اس میں ہو سکتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر خطبہ. البتہ کسی موقع پر زیادہ نصیحت کے لیے طویل خطبہ بھی ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کے ساتھ چلنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے. جس مرد کی بیوی مر گئی ہو یا جس عورت کا شوہر مر گیا ہو، وہ ہیں ارملا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ چلنے میں ارملا حضور کو، اور مسکینوں کے ساتھ چلنے میں حضور آر محسوس نہیں کرتے تھے. دیکھو اصل مقصد یہاں ارملا اور مسکین بول کر کے مراد ہیں فقراء اور مساکین کے ساتھ چلنے میں حضور کو کوئی شرم نہیں لگتی تھی، یعنی جو غریب قسم کے، فقیر قسم کے، بیوہ قسم کے لوگ، جن کی سماج میں عام طور پر لوگ عزت نہیں کرتے، ان کے ساتھ چلنے میں حضور کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، اور حضور ان کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرتے تھے، ہر ایک کی ضرورت پوری کرتے تھے، یا مسکینوں کی ضرورت پوری کرتے تھے. جی
فأنزل الله تعالى فيه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. رواه الترمذي.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ہم آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، اسی لیے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی میں مشہور تھے، پورے مکہ کے لوگوں کے اندر آپ کی سچائی معروف تھی. اور ابو جہل نے اخنس ابن شریک کے سامنے تنہائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اعتراف بھی کیا تھا کہ یہ بالکل سچے ہیں، لیکن قریش خاندان میں بہت ساری شاخیں تھیں، تو کہا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے اندر، بنو عبد المطلب میں نبوت بھی چلی گئی، قریش کی کسی شاخ میں کعبہ کی چابی تھی، کسی کے پاس کعبہ میں حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت تھی، تو کہا نبوت بھی ان کی شاخ میں چلی گئی تو ہمارے پاس رہا کیا. کہتے نہیں کہ مسجد کے پرمکھ بھی یہ لوگ، ٹرسٹی بھی یہ لوگ، نے متولی بھی یہ لوگ، تو ہمارے پاس کیا پھر. اس طریقے سے اس لیے وہ لوگ حضور کی بات کو مانتے نہیں تھے. तो वो यूं कहना चाहता था कि आपको झुठलाना और आपकी तरफ झूठ की निस्बत करना उसका बुनियादी सबब है वो दीन जो दीन लेकर के आप आए। गोया कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से इनको मुखालफत नहीं थी, मुखालफत थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। और बड़ी सबब उसके अंदर हसद कि इनको ये दर्जा क्यों मिल गया, नबुवत का आला मकाम क्यों मिल गया, इसलिए वो हसद करता था। अल्लाह ताला ने वलाकिन नुकज्जिबु बिमा जिअत बिही, लेकिन हम झुठलाते हैं उस दीन को जिसको लेकर आप आए। अल्लाह ने उसके कौल की तरदीद फरमाई, फइन्नहुम ला युकज्जिबूनक वलाकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। हकीकत में ये लोग आपको झुठलाते नहीं है, लेकिन अल्लाह की आयतों का ये लोग इनकार करते हैं और झुठलाते हैं। तो इनकी इहानत और तकजीब नबूवत और दीन इस्लाम से हैं, ذات نبوت سے نہیں ہے جی۔
وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب جاءني ملك وأن حجزته لتساب الكعبة فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا فنظرت إلى جبرائيل عليه السلام فأشار إلي أن طع نفسك وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبرائيل كالمستشير له فأشار جبرائيل بيده أن تواضع فقلت نبيا عبدا قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكئا يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد رواه في شرح السنة۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اگر جو میں چاہوں نے تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے، یعنی میرے آگے پیچھے میرے اشارے کے اوپر سونے کے پہاڑ چلے، یعنی اللہ تعالیٰ واقعتاً یہ چلاوے، یا یہ کہ کثیر مقدار میں اللہ حضور کو مال و دولت کے خزانے عطا فرما دے وے۔ کہا میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اور وہ فرشتے کی کمر کتنی اونچی تھی، کعبۃ اللہ کے بقدر، تو فرشتہ کتنا اونچا ہوگا، اور آ کر کے اس فرشتے نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو سلام کہلوایا، اور سلام کہلوانے کے بعد آپ کو اللہ ایک بات پوچھ رہے ہیں کہ آپ چاہے تو نبی بندہ بن کے رہو، اور اگر آپ چاہو تو نبی بادشاہ بن کے رہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے، سلیمان علیہ السلام داؤد بھی نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے، تو کہا آپ کو کیا اختیار کرنا ہے، نبوت کے ساتھ بادشاہت یا نبوت کے ساتھ بندگی عبدیت، کیا آپ کو اختیار کرنا ہے؟ تو کہا کہ میں نے جبرائیل امین کی طرف دیکھا، حضور نے جبرائیل امین کی طرف دیکھا۔ آگے والی روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی طرف رخ کیا، کل مستشیر لہو، جیسے کہ جبرائیل سے مشورہ طلب کر رہے ہو۔ جیسے کہ بعض مرتبہ کسی نے آپ کو کوئی ایسا بھاری سوال کر دیا تو آپ اپنے ابا یا دوست کی طرف دیکھتے ہیں، وہ دیکھنے کا کیا مطلب کہ اس کا کیا جواب دوں میں، آپ مجھے مشورہ دو۔ تو حضور نے اس فرشتے نے آ کر اللہ کی طرف سے جو سوال کیا تو اس میں مشورہ طلب کرنے کے لیے جبرائیل کی طرف دیکھا، جبرائیل بولو مجھے رائے دو کہ میں کون سا جواب دوں۔ فاشار الی، جبرائیل نے مجھے اشارہ کیا، اپنے آپ کو پست کرو، اپنے آپ کو پست کرو۔ جی کہ بعض روایت میں ہے کہ جبرائیل نے اپنے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا، یہ رہا اس طرح اشارہ کہ زمین کی طرف یوں اشارہ کیا، گویا کہ زمین کی طرح پستی اختیار کر لو. اور یہ دوسری روایت میں کیا ہے کہ جبرائیل نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کر لو. تو میں نے جواب میں کہا کہ میں نبی متواضع بندہ بن کر کے رہنا چاہتا ہوں. زیادہ تر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری فقر و مسکنت کے ساتھ زندگی گزاری. ہویا کہ عام انبیاء کے معمول کی طرح میں بھی زندگی گزاروں. یہ جبرائیل نے مجھے مشورہ دیا. معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بھی دوسروں سے مشورہ لیتے ہیں, تو پھر ہمیں بھی اپنے کاموں میں مشورہ لینا چاہیے. بعض مرتبہ بڑوں سے مشورہ ہوتا ہے, بعض مرتبہ اپنے سے برابر لوگوں سے مشورہ ہوتا ہے, بعض مرتبہ اپنے سے چھوٹے سے بھی مشورہ ہوتا ہے. جیسے جبرائیل مرتبے میں حضور سے چھوٹے ہیں لیکن حضور نے ان سے مشورہ لیا. اور مستشار معتمن ہوتا ہے, یعنی جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت داری سے مشورہ دے. جبرائیل نے صحیح صحیح مشورہ دیا کہ آپ تواضع کو اختیار کر لیجئے. اسی لیے حضور کی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے, اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واشرنی فی زمرۃ المساکین. اب جس دن سے حضور نے مسکنت اور ابدیت کو اختیار کیا, بس حضور کی زندگی پہلے سے بھی سادہ تھی لیکن اور زیادہ اس میں تبدیلی آ گئی. کیا تبدیلی آ گئی؟ اس معاملے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اب کبھی بھی ٹیک لگا کر کے کھاؤں گا نہیں. اس لیے کہ ٹیک لگا کر کے کھانا بادشاہوں کا انداز ہے, شاہانہ انداز ہے, اسی لیے میں ٹیک لگا کر کھاؤں گا نہیں. اسی لیے ٹیک لگا کر کے کھانا نہیں چاہیے, بلکہ میں اسی طرح کھاؤں گا جس طریقے سے عبد کھاتا ہے. گویا کہ میں عبدیت کے ساتھ رہوں گا. کیا مطلب عبد کھاتا اس طرح کھاؤں گا؟ یعنی مالک جیسا دے وے ویسا کھا لے وے, شکر ادا کر لے وے, چاہے مرغوب نہ ہو تو بھی جو مالک نے دیا وہ کھاؤ اور اس کے اوپر شکریہ ادا کر لو. جی وہ اجلس, اور میں اسی طرح بیٹھوں گا جس طریقے سے عبد بیٹھتا ہے, یعنی دو زانوں. یہ بیٹھنے کی افضل حالت کا بیان ہے کہ عام طور پر دو زانوں بیٹھنا چاہیے. بعض لوگوں نے اس کو کھانے کے وقت کے ساتھ مقید کیا ہے کہ کھاتے وقت پر دو زانو بیٹھنا مراد ہے. اور ایک زانو کھڑا کر کے گھوٹ مار کر کے بیٹھنا بھی ایک طریقہ ہے. چلو, مبعث و بدء الوحی. کیا معنی مبعث کے؟ لغت کے اندر اس کا معنی آتا ہے جگانا, اٹھانا, بھیجنا. یہ تین معنی آتے ہیں. اصطلاح کے اندر معنی ہے اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر تمام عالم کے لیے بھیجا, اس کو کہتے ہیں مبعث النبی, بعثت النبی. دونوں لفظ بولے جاتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر تمام عالموں کے لیے بھیجا, وہ ہیں بعثت النبی, مبعث النبی. اب اس کے اندر حضور کی بعثت کے زمانے کا بھی تذکرہ آ گیا, یعنی یہ ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باسعادت مکہ المکرمہ میں ہوئی, اس کا بیان بھی اس کے اندر ہے. اور پھر آپ نے مدینہ طیبہ کی ہجرت کی, اس کا بھی بیان اس کے اندر ہے. وبدء الوحی, بدو کے معنی آتے ہیں ابتدا کے, یعنی وحی کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی. بدو کا ایک دوسرا معنی ہے ظہور, یعنی کہ وحی کس طریقے سے ظاہر ہوئی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے وحی آتی تھی، کس طریقے سے وحی آپ کے اوپر ظاہر ہوئی، اس کا تذکرہ. وحی کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام بھیجنا، دل میں الہام کرنا، مخفی کلام کرنا، اور ہر وہ چیز جس کو آپ دوسرے کی طرف اینکے، دوسرے کی طرف بھیجے، دوسرے کی طرف ڈالے، اس کو بھی وحی کہتے ہیں. آواز، جو آواز آپ دوسرے کی طرف بھیجے، ایسے لغوی اعتبار سے کوئی چیز بھی کسی طرف ڈالے اس کو بھی وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر کوئی آواز دوسرے کی طرف آپ نے پھینکی، چلا کر کے کہی، بول کر کے کہی، وہ سب وحی کہلاتی ہے. شریعت کی اصطلاح کے اندر اللہ تعالی اپنے بندے کے پاس جو پیغام بھیجے یا مخلوق کے پاس جو پیغام بھیجے اس کو وحی کہا جاتا ہے. اور وحی کی دو بڑی قسمیں ہیں، وحی تشریعی، وحی غیر تشریعی. وحی تشریعی کا تعلق ہوتا ہے شرعی احکام سے، اور وحی غیر تشریعی جس میں شرعی احکام نہیں ہوا کرتے، دوسری رہنمائی ہوتی ہے. جیسے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو یہ بات سکھلا دی کہ تجھے کیسے کیسے شہد تیار کرنا ہے. تو نبوت کی جو دلیل ہوتی ہے وحی تشریعی ہوا کرتی ہے، اور وحی غیر تشریعی وہ نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، غیر نبی کے لیے بھی وحی غیر تشریعی ہوا کرتی ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے آہستہ آہستہ تیزی کے ساتھ کسی چیز کی اطلاع دے دینا، آہستہ ہو اور تیزی کے ساتھ، اس کو وحی کہا جاتا ہے. اور وحی کی کچھ اور قسمیں بھی ہیں. نمبر ایک، بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ سنا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں سنا. نمبر دو، ملائکہ آ کر کے اللہ کی بات حرف بہ حرف نقل کر دے وے، یہ وحی کی دوسری قسم ہے. اور زیادہ تر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر یہی طریقہ تھا کہ فرشتہ آ کر کے حرف بہ حرف اللہ تعالیٰ کی بات نقل کر کے سنا دے وے. نمبر تین، القا، یعنی اللہ تعالی نبی کے اوپر کلام کا القا فرماوے، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کی زبور کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ القا تھی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. نمبر چار، غیر نبی کے لیے جب وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے الہام، دل میں کسی بات کا ڈالا جانا، جیسے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَىٰ الْحَوَارِيِّينَ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. بلکہ وحی کا لفظ ایسا ہے کہ انسان کے علاوہ جانوروں کے لیے اور شیاطین تک کے لیے قرآن میں استعمال ہوا، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. اب اگر نفس وحی سے کوئی آدمی نبی بن جاتا تو کوئی شیطان ہی شیطان نہیں رہتا، سارے شیطان نبی بن جاتے. معلوم ہوا کہ وحی مطلقاً یہ نبوت کی دلیل نہیں ہے، ورنہ تمام شہد کی مکھیوں کو بھی نبی ماننا پڑے گا. تو مطلق وحی دلیل نبوت نہیں ہے، وحی تشریعی یہ ہیں دلیل نبوت. چلو،
الفصل الاول، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكت بمكة 13 سنة يوحى إليه ثم أمر بالحجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة متفق عليه.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وانہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی، یعنی رسالت کے واضح احکام 40 سال کی عمر میں ملے. مکہ میں 13 سال آپ کا قیام رہا، آپ کی طرف وحی آتی رہی، پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا اور آپ نے ہجرت کی، اور 10 سال مدینہ میں قیام رہا، اور 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. اس کی مختلف عمروں کے بارے میں، مختلف مقدار کے بارے میں توجہ پہلے ہو چکی. چلو.
وعنه رضي الله عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا 8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 65 سنة متفق عليه.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وانہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں 15 سال قیام کیا. اس کی توجیہ بھی پہلے ہو چکی. یسمع الصوت ویرى الضوء 7 سنین. 7 سال ابتداءً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے گزرے کہ اس میں حضور کو کوئی آواز سنائی دیتی تھی. کبھی دائنی طرف سے آواز آتی، کبھی بائیں طرف سے آواز آتی، کبھی اوپر کی طرف سے آواز آتی، یا محمد، کوئی نظر ہی نہیں آتا کون ہے یہ آواز دینے والا. اور کبھی کبھی آپ کو روشنی نظر آتی، آپ روشنی بھی دیکھتے تھے، اور روشنی سے مراد بعضوں نے لیا ہے محسوس روشنی، چمک جس کا احساس ہوئے، اور بعض لوگوں نے مراد لیا ہے دل کے اندر انشراح اور انکشاف کا ہونا. طبیعت منشرح، دل میں انشراح، دل کے اندر کوئی بات کھلی، یہ بھی روشنی سے مراد لیا ہے. تو 7 سال حضور کے پہلے ایسے گزرے. ولا یرا شیئن، لیکن آپ نے کوئی چیز نہیں دیکھی، یعنی جو روشنی نظر آتی اس کی کیا حقیقت ہے، کہاں سے آتی ہے، آواز جو سنائی دیتی کہاں سے آتی ہے، کون بولتا ہے، کچھ معلوم نہیں. پھر 8 سال اس طریقے سے گزرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی. یہ 8 سال جو ہے بعد کے ایسے آئے کہ اس کے اندر جو ہے وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا. گویا وحی کی تمہید کے طور پر پہلے 7 سال وہ سب چیزیں ہوئی. اسی لیے کہ اچانک اگر اللہ تعالیٰ کا کلام سنے تو پھر گیرانی ہو جائے. اسی لیے پہلے آہستہ آہستہ آوازیں آ رہی ہے، روشنی نظر آ رہی ہے، ایک مشق ہو رہی ہے اور ایک روحانی ترقی ہو رہی ہے. یعنی آئندہ وحی کے کلام کو سننے اور دل میں اٹھانے کے لیے تحمل کی صلاحیت پیدا کی جا رہی ہے، قابلیت پیدا کی جا رہی ہے. اس کے لیے پہلے 7 سال اس طریقے سے گزرے کہ انوارات، ملکوتی صفات آپ کے اندر آ جاوے اور آپ اس کے متحمل ہو سکے. اور مدینہ میں 10 سال قیام رہا اور 65 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. چلو.
وعن انس رضي الله عنه قال توفاه الله على راس 60 سنة متفق عليه.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 60 سال کی عمر پر ہوئی. جی.
وعنه رضی اللہ عنہ قال ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63 وهو ابو بکر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63 رواه مسلم رحمه الله.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا 63 سال کی عمر میں، اور حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا 63 سال کی عمر میں، 2 سال 4 مہینے خلافت رہی حضرت ابو بکر صدیق کی. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر حضرت ابو بکر صدیق سے تھوڑی زیادہ تھی اور حضرت ابو بکر کی عمر کم تھی. حضور کے انتقال کے بعد ابو بکر اتنا ہی زندہ رہے جتنے ابو بکر حضور سے چھوٹے تھے، یعنی جتنا عمر میں تفاوت تھا اتنا ہی حضرت ابو بکر صدیق حضور کے بعد دنیا میں حیات رہے. گویا انتقال کے وقت پر حضرت ابو بکر کی عمر بھی 63 ہو گئی، جیسا کہ انتقال کے وقت حضور کی عمر 63 سال کی تھی، اتنا ہی زندہ رہے. گویا دونوں کی عمر میں 2 سال اور 4 مہینے کا فرق تھا. وہ حضور کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق کو اللہ نے وہ عطا فرما دیا، اور حضرت عمر کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا. یہ ایک قول ہے، 59 سال کی روایت بھی ہے حضرت عمر کے بارے میں، اور 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے فجر کی نماز میں آپ کے اوپر خنجر سے حملہ کیا، اور 10 محرم 24 ہجری کو آپ کی تدفین عمل کے اندر آئی، اور 10 سال 6 ماہ آپ کی خلافت کا عرصہ رہا. جی
قال محمد بن اسماعیل البخاری 63 اکثر،
یعنی 63 سال کے قول زیادہ ہے حضور کی وفات کے متعلق. چلو
وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اول ما بلی ابیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ فی النوم فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الیه الخلاء وكان یخلو بغار حراء فيتحنف فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينسع إلى أهله ويتزود، لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها
فيتزود
لمثلها.
بس یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی یا کسی صحابی سے سنی ہوگی، اس لیے کہ جو واقعہ اس روایت میں بیان کیا جا رہا ہے وہ زمانہ حضرت عائشہ نے پایا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں وہ زمانہ، اس لیے یقیناً حضور سے سنا ہوگا یا کسی صحابی سے سنا ہوگا اس واقعے کو. فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی چیز جو شروع ہوئی وحی میں وہ خواب تھے، سچے سچے نیند کی حالت میں، یعنی کہ بے خواب نیند کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے سچے دیکھتے تھے. معلوم ہوا کہ بیداری میں خواب نہیں دیکھا جا سکتا، البتہ یہ ہے کہ لوگ بولتے ضرور ہے کہ خواب دیکھنا چھوڑ، اب سیدھا سیدھا پڑھ، ابھی پڑھنے کے دن ہے، دوسرے سب خواب دیکھنا چھوڑ ابھی. فکان لا یرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے تھے تو صبح کی روشنی کی طرح وہ ظاہر ہو کر کے سامنے آ جاتے تھے، یعنی جو خواب میں دیکھا ایسا ہی ہوتا تھا، بالکل اس کے اندر کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں، کوئی شک اور اشتباہ نہیں. یعنی یہ ہے نا، اللہ کی طرف سے ایک طرح کی بشارت ہے کہ آئندہ آگے چل کر کے ہم بیداری میں آپ کو سچی باتیں بتانے والے ہیں، ابھی خواب میں پہلے سچی باتیں دیکھ لو. تو رات کو جو خواب دیکھتے ویسا ہی صبح میں ہوتا تھا، دن میں ہوتا تھا، بعد میں ہوتا تھا، بالکل صحیح سچے خواب. اسی لیے سچے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا حدیث پاک کے اندر. تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خلا آپ کو محبوب ہو گئی، خلا کے معنی خلوت، تنہائی کی آپ کو بڑی محبت ہو گئی کہ میں لوگوں سے قطع ہو کر کے خلوت میں زندگی گزاروں تاکہ دل کو سکون ملے، اللہ کی طرف توجہ ہوئے، اس لیے حضور خلوت کے اندر زیادہ آپ کو خلوت محبوب ہو گئی. اور یہاں پھر شورا نے ایک مسئلے پر بحث کی ہے کہ خلوت افضل یا جلوت افضل، تو دونوں طرح کی باتیں ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وقت پر حالات دیکھ کے فیصلہ کرنے کا. فتنوں کے زمانے کے اندر جلوت افضل، باقی عام حالات کے اندر، فتنوں کے زمانے میں خلوت افضل، باقی عام حالات کے اندر جلوت میں لے کر رہ کر کے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے خود بھی علانیہ شریعت پر عمل کرے، لوگوں کو شریعت کی رہبری کرے، رہنمائی کرے، وہ افضل ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر خلوت کرتے تھے، غار حرا میں خلوت کرتے تھے. اس کا نام جبل ثور ہے اور اس غار کا نام غار حرا ہے. اور کہتے ہیں کہ دادا عبد المطلب بھی اسی غار حرا میں جا کر کے قیام کرتے تھے. خاص طور پر جب ہاتھی والوں کے حملے والی بات آئی تو یہ لوگ تو سب مکہ سے ہٹ گئے تھے جب ہاتھی والوں کا حملہ ہوا، تو دادا عبد المطلب غار حرا ہی چلے گئے تھے اور وہاں جا کر کے دعا میں اللہ کی طرف انابت میں دادا عبد المطلب منتقل ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دادا جان کی وہ جگہ غار حرا وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور غار حرا ایسی جگہ واقع ہے کہ وہاں سے ڈائریکٹ کعبہ پر نظر پڑتی ہے، عجیب ہے اتنا دور ہونے کے باوجود. ہم نے خود اس کا تجربہ کیا ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ غار حرا جا کر کے دیکھو تو ڈائریکٹ سیدھا کعبہ نظر آتا ہے. تو ابتدا ہوئی سچے خوابوں سے کہ جو چیز ہو چکی لیکن علم میں نہیں، اس کا احساس خواب کے ذریعے ہوتا تھا. پھر تنہائی کا سلسلہ شروع ہوا، غار حرا جانے کا سلسلہ شروع ہوا. اب غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، تحنس کے معنی آتے ہیں گناہ سے بچنے کے، کہ وہاں تنہائی کے اندر آپ گناہوں سے بچتے تھے. معلوم ہوا کہ خلوت گناہ سے حفاظت کی بہترین جگہ ہے. خلوت میں آدمی ہو جائے گناہ سے بہترین حفاظت ہو جاوے. نمبر دو، بعض لغت قرات میں یتحنفو آیا ہے، یعنی ملت حنیفی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور و طریق پر حضور غار حرا میں جا کر عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اعمال کی رہنمائی فرمائی تھی کہ یہاں غار میں بیٹھ کر کیا ذکر کرنے کا، کیا تسبیح پڑھنے کی. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طبعی اور فطری وہی توحید عطا فرمائی، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذکر القا کیا. وہاں جا کر وہ خلوت میں حضور وہی ذکر کرتے تھے. وہ ہوا تعبد، یعنی جا کر کے عبادت کرنا تحنس کہلاتا ہے. اللیالی زوات العددی، کئی راتیں حضور کا وہاں قیام ہوتا تھا، گویا کہ چند راتیں اور چند دن حضور کا قیام ہوا کرتا تھا. تو یہ چند مقدار کو بتلانا ہے یا کثرت کو بتلانا ہے؟ کہ بکثرت حضور کا وہاں طویل طویل قیام رہتا تھا، ایک ایک مہینے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ رمضان پورا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں قیام رہتا تھا. قبل اس کے گھر والوں کے پاس آنے کا اشتیاق پیدا نہ ہو، یعنی گھر والوں کے پاس آنے کا شوق پیدا نہ ہو، وہاں تک حضور وہیں غار حرا میں قیام کرتے تھے کہ بھائی گھر والوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، ضروریات کی تکمیل ہے، ان کی خبر گیری ہے، تو آتے تھے. پھر وَيَتَزَوَّدَ لِذَالِكَ، और गारे हीरा के लिए तोशा भी ले जाते थे, फिर वापिस हजरत खदीजा के पास आ जाते थे। फयतज़व्वद लिमिस्लिहा, दोबारा इतना ही तोशा लेकर के जाते थे। मालूम हुआ जरूरी तोशा लेकर के जाना तवक्कुल के मनाफी नहीं है। हुजूर भी गारे हीरा में तोशा लेकर के जाते थे। उसी सुन्नत पर तलबा भी अमल करते हैं। घर से आते हैं दारुल इकामा वाले मदरसे में तो डब्बा साथ लेकर के आते हैं, कोई सुखड़ी कोई पूरी कोई सत्तू कोई क्या कोई क्या। हत्ता जा अहुल हक, यहाँ तक के पैगाम हक व सदाकत हुजूर के पास आ गया गारे हीरा के अंदर। हक से क्या मुराद? वही। बाजों ने हक से मुराद लिया है सच्चे कासिद जिब्राइल अमीन, और अचानक वो गारे हीरा में जिब्राइल अमीन आए। फजाअहुल मलक, जिब्राइल या इसराफिल, बाज लोगों ने इसराफिल का कॉल भी लिखा है, आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते, और आकर के फरिश्ते ने कहा इकरा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, तो जवाब में कहा मा अना बिकारी इन, मैं पढ़ना जानता नहीं हूं। मान बिरकरारी इनका एक मतलब ये कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, या ये कि अच्छी तरह पढ़ना आता नहीं है, बिल्कुल पढ़ना नहीं आता या अच्छी तरह पढ़ना आता नहीं। सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब क्यों दिया कि मुझे पढ़ना नहीं आता या अच्छी तरह नहीं आता या बिल्कुल नहीं आता? तो कहा इस जवाब देने की वजह यह है कि गारे हीरा में अचानक जो कभी नहीं हुआ ऐसा हो गया कि कभी वहां कोई आता नहीं, उस खलवत में इतनी ऊंची पहाड़ी के ऊपर वहां अचानक एक नया आदमी आ गया, अजीबो गरीब शक्ल सूरत और नूरानियत में, इसीलिए हुजूर के कल्बे अतहर के ऊपर घबराहट टारी हो गई, इसीलिए हुजूर ने घबराहट की वजह से ये जवाब दिया। यहाँ उम्मी होने का वो मतलब नहीं जो लोग आम तौर पर लेते हैं कि हुजूर को पढ़ना लिखना नहीं आता था इसलिए कहा कि मा अना बिकारी, क्यों? इसलिए कि जिसको पढ़ना नहीं आता हो उसको भी दूसरा पढ़ावे तो वो पढ़ सकता है कि भाई पढ़ो बिस्मिल्लाही, तो पढ़ेगा बिस्मिल्लाही, अर रहमान अर रहमान, अर रहीम अर रहीम, तो टुकड़े टुकड़े भी उसको कोई पढ़ावे तो पढ़ने पर कादिर हो जाता है। और यहां तो मुअल्लिम जिब्राइल है और हुजूर को पढ़ाने आए, तो फिर वो अगर पढ़ना न भी आता हो तो टुकड़े टुकड़े थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे तो पढ़ना आ जाएगा। इसीलिए मान कारीन का क्या मतलब लेने का कि जिब्राइल के अचानक इस आमद पर कल्ब अतहर के ऊपर एक घबराहट टारी हो गया, और उसकी वजह से हुजूर ने कहा कि भाई मुझे पढ़ना आता नहीं है। हाँ, जिसको पढ़ना नहीं आता हो वो लिखा हुआ नहीं पढ़ सकता, किताब में से नहीं पढ़ सकता, लिख नहीं सकता, बाकी दूसरा पढ़ावे और पढ़ना ये तो बहुत आसान हुआ करता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अरबी थे, अरबों में फसाहत थी, जिब्राइल भी फसीह उल लिसान थे, और एक फसीह दूसरे फसीह को आसानी से पढ़ा सकता है। आज भी दुनिया में बहुत सी जगहों पर हिफ्ज़े कुरान का तरीका क्या है? इल्का, यानी उस्ताद अंदर देख के नहीं याद कराते, बच्चे भी अंदर देख के याद नहीं करते, चंद बच्चों को लेकर उस्ताद बैठ गए और एक आयत उस्ताद पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, उस्ताद चार पांच छह बार आयत पढ़ाएंगे बच्चों को याद, चलो अब दूसरी आयत आगे। इस तरीके से भी अभी हिफ्ज होता है बहुत से ममालिक के अंदर, तो इस तरह मुमकिन था। लेकिन यहां जिब्राइल की घबराहट हुजूर की तबीयत पर अजीब तारी हो गई, इसीलिए कहा कि मा अना बिकारीन, मैं पढ़ना जानता नहीं हूं। बाज रिवायत में आता है कि एक रेशम का जवाहिरात से मुरस्सा एक सहीफा जिब्राइल अमीन लेकर के आए थे और हुजूर को दिया कि ये पढ़ो, तो हुजूर ने कहा कि वल्लाही मा अना बिकारीन, खुदा की कसम मुझे पढ़ना नहीं आता, और उस सहीफे में कोई चीज मुझे समझ में आती नहीं है। ये भी एक बात हजरात ने तौजीह की है। कला हुजूर ने फरमाया फअखज़नी, जिब्राइल ने मुझे पकड़ा, फगत्तनी मुझे भींचा, छाती के साथ भींचा, जोर से मुझे दबाया ताकि मलकूती अनवार हुजूर में मुंतकिल करे, वही के इरफान हुजूर में मुंतकिल करे। बस ये हैं असल तरीके तालीम। इस वक्त जो हमारे बहुत से अकाबिर ऑनलाइन तालीम से कमा हक्कौ मुत्तफिक नहीं हैं, उनकी यही राय है कि हमारी असल तालीम तो ये है, आमने सामने बैठकर सीना दर सीना, और ये इसके अंदर होता नहीं है। इसीलिए उन नजरात को अभी तक ऑनलाइन तालीम के ऊपर इंशिरा नहीं है, यही उनकी सबसे बड़ी दलील है। हत्ता बलग मिन्निल जुहदू, और जो लोग ऑनलाइन तालीम के कायल है वो कहते हैं कि भाई कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है, सालिबा कुल्लिया से तो भाई मुजीबा जुजिया ही बेहतर। तो हत्ता बलग मिन्निल जुहदू, यहां तक कि मुझे कुछ मशक्कत और तकलीफ महसूस हुई, यानी हुजूर कहते मैं परेशान हो गया, मैं परेशान हो गया कि मौलिम साहब ने मुझे भींचा तो मैं परेशान हो गया। मालूम हुआ कि मौलिम की तरफ से मौलिम मुतालिमीन को कुछ न कुछ परेशानी का सामना तो रहता ही है, कुछ न कुछ परेशानी का सामना तो रहता ही है। बाज मौलिमीन पढ़ाने में इतना वक्त देते हैं कि मुतालिमीन थक जाते हैं, बाज मौलिम ऐसे होते हैं सख्त मिजाज के कि मुतालिमीन थक जाते हैं उनकी सख्ती की वजह से। गर्ज ये कि ये सिलसिला है ही रोजे अव्वल से कि मुअल्लिम की तरफ से मुतालिमीन को कुछ न कुछ तकलीफ उठानी ही उठानी है, ये इसके लवाजिमात में से हैं। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और बाद हजरात ने इसका मतलब ये बयान किया कि हजरत जिब्राइल को बड़ी मशक्कत उठानी पड़ी मुझे जोर से बीचने में। मशक्कत किसको उठानी पड़ी? जिब्राइल को। इसलिए कि देखो कोई उस्ताद अगर सख्ती भी करे तो खुद उस्ताद को सख्ती करना भी एक सख्त अमल है, सख्ती करना भी एक सख्त अमल है। यानी कोई उस्ताद समझो कि दो घंटे पढ़ा डाले और आप थक थक गए, तो क्या वो नहीं थका? क्या उसको तकलीफ नहीं पहुंची? उसको मशक्कत नहीं पहुंची? तो खुद मुअल्लिम उसको भी मशक्कत का सामना होता है। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अरे इस रिवायत का हासिल किया कि जिब्राइल ने जो मुझे जोर से भींचा तो उसकी वजह से जिब्राइल को मशक्कत का सामना हुआ। देखो छुरी है ना, काटने का काम करती है, लेकिन वो जो कट जाता है ना वो छुरी को भी असर पहुंचा के जाता है। इसीलिए तो चंद मरतबा काटने के बाद लोग क्या कहते हैं, बुट्ठी हो गई, कुंद हो गई, जरा धार तेज करो। मालूम क्या हुआ कि जो कटा उसने अपना असर काटने वाले के ऊपर डाला, ये तो फितरी चीज है। फकाल इकरा सुम्मा अरसलनी, फिर जिब्राइल ने मुझे छोड़ दिया और मुझे कहा पढ़ो, तो मैंने वही जवाब दिया कि मा अना बिकारीन फअखज़नी फगत्तनी, जिब्राइल ने मुझे पकड़ा और मुझे जोर से भींचा दूसरी मरतबा, यहां तक के मुझे तकलीफ पहुंची। इसलिए जम्मा और फतह दोनों किरात है जोद के ऊपर। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा जिब्राइल ने के पढ़ो, तो मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं आता मुझे। फअखज़नी फगत्तनी सालिसा, फिर मुझे पकड़ा और तीसरी मरतबा मुझे भींचा, तीन मरतबा भींचा हजरत जिब्राइल अमीन ने, और तीसरी मरतबा भींचने के बाद मुझे छोड़ दिया। इस मरतबा भी हुजूर को तकलीफ पहुंची इस जिब्राइल के भींचने की बुनियाद के ऊपर। फकाल, अब पढ़ना शुरू हो गया। मालूम हुआ कि इस लाइन के अंदर ये चीज भी मुफीद है, इस लाइन में ये चीज भी मुफीद है, यानी तौरात के साथ असाए मूसा भी मुफीद होता है, इस लाइन से भी फायदा होता है। इसीलिए कोई तालिबे इल्म बराबर नहीं पढ़े तो एक दिन सपाट लेने का अच्छी तरीके से, तो फिर वो सीधा सीधा पढ़ता हो जाए। कहते याद नहीं होता, याद नहीं होता, एक दिन बराबर जो है बराबर घोंद के बराबर डंडे लगा दो तो अब दूसरे दिन से याद करता हो जाएगा। फकाल इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक़ का पढ़ो अपने रब के नाम से जिस रब ने पैदा किया। खलक का माने किया, जाती सलाहियत पर भरोसा न करो, खालिक की नवाजिश पर एतमाद करो कि अल्लाह ताला अपने करम से तुम्हें पढ़ावे, तुम्हें इल्म देवे। अपने जाती कमाल की सलाहियत पर भरोसा मत करो। खलकल इंसान मिन अलाका, एक दमे बस्ता से जिस मालिक ने इंसान को पैदा किया, सुबहान अल्लाह, वो कितने अच्छे खालिक होंगे। इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कलम से बाद हजरात ने कलम कुदरत को मुराद लिया है। नून वल कलम, सबसे पहले जो पीछे रिवायत गुजरी ने, शुरू में अल्लाह ने क्या क्या पैदा किया, उसमें एक कलम पैदा किया जिससे लोहे महफूज के अंदर सब चीजें लिखी गई, तो वो कलम भी मुराद है। और बास कहते हैं कि आम कलम, दुनिया का हर कलम, इसीलिए कि हुसूल इल्म, इशात इल्म का एक बहुत बड़ा जरिया है कलम। और बाजों ने इसमें एक अजीब नुक्ता निकाला कि हमारा ये कलम अल्लाह की कुदरत के कमाल का अजीम मजहर है। हमारा ये कलम अल्लाह ताला की कमाल कुदरत का अजीम मजहर, कि अल्लाह ताला इस कलम के जरिए कैसे कैसे अजीब व गरीब उलूम हमको अता फरमाते हैं। ये सारी किताबें शुरुआत इल्म मुंतकिल हो रहा है, ये कलम की बरकत है कि एक कलम के जरिए सारे उलूम मुंतकिल होते हुए चले आ रहे हैं। तो ये अल्लाह की कुदरत है कि एक कलम के जरिए से इतना अजीम शान काम हुआ। अल्लमल इंसान मालम यालम, इंसान को वो बातें सिखलाई जो इंसान जानता नहीं था। यानी इंसान के बस में नहीं है कि इल्म पर कादिर हो, अल्लाह ने अपने फजलो करम से इल्म पर इंसान को कुदरत अता फरमाई। ये अताए इलाही है, इल्म अताए इलाही। अल्लमल इंसान मालम यालम, और बाज हजरात ने इंसान मौर्रफ बिल्लाम होने की वजह से इंसान कामिल यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अकदस को मुराद लिया है कि इंसान कामिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो बातें सिखलाई जो वो जानते नहीं थे। और उसी की तरफ कुरान में इशारा हुआ, वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ये भी मुराद लिया है बाज लोगों ने। फिर फरिश्ता गायब हो गया, इतनी आयतें हुजूर को सिखलाई और उसके बाद जिब्राइल अमीन चले गए। जी
हत्ता जाअहु अल-हक वहुवा फी ज़ाली हिदायत फजाअहु अल-मलक फकाल इक्रा फकाल मा अना बिक़ारी काल फअख़दनी फ़ग़त्तनी हत्ता बलग़ मिन्नी अल-जुहद थुम्मा अरसलनी फकाल इक्रा फ़क़ुल्त मा अना बिक़ारी फअख़दनी फ़ग़त्तनी थानियता हत्ता बलग़ मिन्नी अल-जुहद ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال
Thank you. والدرجة الرفيعة واسم مقام محمود الذي يعطى ورزقنا شهادة يوم القيامة من الله. جي
فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة رضي الله عنها وأخبرها الخبر لقد
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد، ان کلمات کے بعد گھر پر تشریف لائے اور آپ کا قلب ہر تہر ہل رہا تھا، استراب کی کیفیت آپ کے اوپر تھی. فدخل علی خدیجت، دل بھی کانپ رہا ہے، بدن بھی کانپ رہا ہے، بخار کی کیفیت بھی ہو گئی. ہا کر کے خدیجہ کو کہا، اپنی زوجہ محترمہ کو، زملونی زملونی، مجھے کملی چادر اوڑاؤ، کپڑے میں لپٹ جانا. معلوم ہوا کہ یہ ہیں لتس کنو الیہا، کہ آدمی کو استراب اور پریشانی کا موقع ہو تو زوجہ محترمہ کے پاس لوٹ کر کے آ جائے. یہ ہیں حقیقی معنی کے اندر لتس کنو الیہا. فزملوہو، گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑا دی، یہاں تک کہ گھبراہٹ کی ساری کیفیت ختم ہو گئی. یعنی تھوڑی دیر اوڑ کے رہے تو گھبراہٹ ختم ہو گیا. فقال لخدیجۃ واخبرها الخبر، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھبراہٹ کی کیفیت دور ہو گئی تو حضرت خدیجہ کو پوری بات سنائی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس طریقے سے وہاں پر میرے پاس یہ کوئی آیا، پوری تفصیلات سنائی. جی
لقد خشیت علی نفسی، فقالت خدیجہ.